نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کو درمیان میں ذکر نہ کرنے سے. اب میں اس کا ایک جو میں نے تھیوریٹیکل عرض کیا نا کہ نقصان کیا ہے, میں اس کا ایک پریکٹیکل ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا, بڑا ریلیونٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے رجم کی بحث چلی تھی ملک میں, سٹوننگ ٹو ڈیتھ, جب یہ جنرل ضیاء صاحب نے نظام مصطفیٰ آرڈیننس جاری کیا تھا تو اس کے بعد کسی سٹیج پر جا کے یہ چیلنج ہو گیا تھا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت سے ایسی گناہ اور جرم سرزد ہو تو ان کی سزا سٹوننگ ہے, اور غیر شادی شدہ کے لیے سزا 100 کوڑے. الزانیہ تو بزانی فجردو کل واحد منہما 100 جلدہ, 100 کوڑے اور پھر باقی رجم کی سزا دوسری. یہ چیلنج ہو گئی فیڈرل شریعت کورٹ میں. آپ کو یاد آ گیا یہ واقعہ؟ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے کوئی 114 صفحے کا فیصلہ لکھا اور رجم کے حد ہونے کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ رجم جو ہے یہ حد شرعی نہیں ہے کیونکہ قرآن سے ثابت نہیں, یعنی لب رباب اس 114 صفحے کے فیصلے کا یہ تھا. تو بنیادی طور پہ وہ پھسل گئے اس اصول سے ہی. جب بنیادی راستے سے انسان ہٹ جائے تو پھر وہ 1000 میل سفر طے کرتا پھرے اور پوری عمر کی محنت صرف کر دے تو منزل نہیں مل سکتی اس کو. اور پھر اس کے بعد اس کو خاصی بحث و تمیز ہوئی, پھر وہ انہوں نے فیصلہ دے دیا. علماء اپیئر ہوئے تھے کئی, انہوں نے بلایا پاکستان بھر سے. جب فیصلہ ہو گیا پھر علماء نے جلسے شروع کر دیے. وہ ان کو یہی کام کرنا آتا ہے اور آتا کچھ نہیں. جلسے دیے, فتوے دیے, اخباروں میں سٹیٹمنٹس دیے, جلوس نکالے. یعنی وہاں موقع پر دلائل کی قوت سے تو ثابت نہیں کر سکے وہ کمزوریاں, تو یہ کام شروع کر لیا. تو پریشر ڈیولپ ہوا پولیٹیکل, اور گورنمنٹ کا بھی پرابلم تھا کہ گورنمنٹ کا اپنا وہ آرڈیننس تھا. تو پھر وہ اپیل کے لیے کیس گیا اپیلیٹ شریعت بینچ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے پھر فیڈرل شریعت کورٹ کو بھیج دیا اور بڑا بینچ تشکیل دے دیا. اس بڑے بینچ کی تشکیل نہ ہوئی تو اس وقت انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی. میں اس زمانے میں جورس کنسلٹ کے طور پہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی جاتا تھا اور اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں بھی جایا کرتا تھا. بعد ازاں پھر مصرفیات کی نوعیت اور بڑھ گئی تو پوسیبل نہ رہا جانا, مگر بہت سارے سال اس زمانے جاتا تھا. تو میں جب وہاں پہنچا تو باقی علماء بھی آئے ہوئے تھے, وہ پہلے بھی اپیئر ہو چکے تھے, تو انہوں نے پھر باقیوں کے دلائل پینڈنگ کر دیے اور مجھ سے کہا کہ آپ دیں. تو 3 دن میرے دلائل ہوئے اس موضوع پر, یعنی روزانہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے 6.5 گھنٹے عدالت ہوتی تھی. 18, 19, 20 گھنٹے تسلسل کے ساتھ 3 دن میرے دلائل ہوئے. تو بعد میں انہوں نے پھر باقیوں کو کہا کہ ہماری تو کیسز کمپلیٹ ہو گئے, ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے, تو ریٹرن آرگومنٹ سبمٹ کر دیں باقی علماء, کسی سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا سن لیا کر کے تو پھر فیصلہ کر کے. انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے کو بدل دیا, یعنی میرا موقف مان لیا اور امت مسلمہ کا یا علماء کا عمومی موقف جو تھا تقاضا یا باقی اسکالرس کا وہ مان لیا اور فیصلہ چینج کر دیا. جو بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر 1 دن لگا, 6 گھنٹے لگے 7 گھنٹے اور اسی ایک بحث سے بنیادی طور پہ کیس کلیئر ہو گیا, وہ مغالطہ ان کے ذہن میں یہ تھا. وہ مجھ سے پہلا سوال کرنے لگے چیف جسٹس کہ قاضی صاحب کیا یہ سزا رجم کی قرآن میں ہے؟ اور میں نے ان کا یہ سوال سنتے ہی میں پوری بات کو پا لیا کہ یہ پرابلم کیا ہے. میں نے کہا نہیں, قرآن میں نہیں. پہلے جتنے علماء نے دلائل دیے تھے ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن میں تھی اور بعد میں وہ الفاظ منسوخ ہو گئے اور حکم باقی رہا. یہ بعض کتابوں میں روایتوں میں آیا ہے, تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں تفسیروں میں, یہ کتابوں میں درج ہیں. تو وہ محسنہ اور محسن کے لیے یہ الفاظ کی رجم اور پھر منسوخ ہو گئے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر یہ قرآنی حکم ہے. انہوں نے اس کو قرآنی حکم کر کے ثابت کرنا چاہا. عدالت نے اس تصور کو رد کر دیا. اس نے کہا اگر ہم یوں ماننا شروع کر دیں تو پھر تو قرآن کی انٹیگریٹی اور سولیڈیریٹی مجروح ہو جائے. تھی اور الفاظ منسوخ ہو گئے, حکم باقی رہا تو یہ بات کوئی نہ ہوگی. تو میں نے کہا نہیں, یہ قرآن میں نہیں ہے اور نہ ہی قرآنی حکم کر کے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں. ان کا دوسرا سوال یہ تھا جب یہ قرآنی حکم ہی نہیں ہے تو آپ اس کو حد کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے جواباً کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ جو قرآن میں نہ ہو وہ حد ہی نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا یہ تو اصول ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے اصول؟ من گھڑت اصول ہے یہ. اس اصول کا کوئی اصول ہی نہیں ہے سرے سے, کہ جو صرف قرآن میں ہو وہ حد ہے. حد کی تعریف میں قرآن اور سنت دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں. ان کا آپس میں گریڈیشن کا فرق ہے کہ قرآن کا درجہ پہلا اور سنت کا درجہ دوسرا, مگر امت کے لیے اتھارٹیٹیونیس اور اوتھینٹیسٹی میں ہمارے لیے برابر ہیں. صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ سنت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ذرائع درکار ہوتے ہیں کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے, متواتر ہے, مشہور ہے, عزیز ہے, غریب ہے, اس وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. اور قرآن میں جو ثابت ہے اس میں لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہوتی. آپس میں انٹیگریڈیشن ہے, فرسٹ اور سیکنڈ نمبرز ہیں, مگر دونوں سے جو ثابت ہو گیا وہ حد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تعزیر کے طور پہ ہم رجم کو مانتے ہیں, یہ تعزیر ہے, چونکہ حدیث سے ثابت ہے لہذا یہ تعزیر ہو سکتی ہے. اسلامی تعزیرات کے طور پہ رکھیں, حد کے طور پہ نہیں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے یہ کیا دلیل ہے اس کی کہ قرآن کے علاوہ جو سنت سے ثابت ہو وہ بھی حد ہوگی. تو میں نے ان سے کہا پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ذہن میں بلا وجہ بات بچھا لی وہ تو اصولاً غلط ہے. آگے اب یہ میں کوٹ کروں گا, وہ میں ایک آیت یہاں دو آیتیں کوٹ بھی کر دیتا ہوں, یہاں اس وقت دو تین بیسک چیز. جب قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, تین اتھارٹیز ہیں. یہ کنسپٹ آف لا ہے, میں ریلیونٹ ہے یہاں, میں اس کو از خود ویسے بیان کر رہا ہوں, وہاں تو ایکسپلین کیا ہی. تو یہ کنسپٹ آف لا میں یہ تین سورسز آف لا ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. حکم اللہ کی اطاعت اس نے اسٹیبلش کر دیا کہ اللہ سوورن ہے, واجب الاطاعت ہے, اور اس کا کمانڈمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے, واجب ہے. پھر یہ آیت کہتی ہے وہ اطیعوا الرسول, لفظ اطیعوا اور حکم اطیعوا کو ریپیٹ کیا گیا اس آیت میں. واو عاطفہ کے بعد دو بار اطیعوا آیا, ریپیٹ کیا گیا, وہ اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو. علامہ جمال الدین قاسمی ایک بہت بڑے نامور سکولر ہیں, دور حاضر کے سلفی سکولر ہیں بڑے, دمشق کے, ان کی تفسیر القاسمی انہوں نے اور بہت سے دیگر آئمہ نے, مگر انہوں نے بڑی شاندار بحث اس پر کی. وہ کہتے ہیں کہ لفظ اطیعوا کا جو تکرار ہے وہ اولی الامر منکم کے لیے نہیں آیا. پھر اطیعوا جب اولی الامر منکم کا آیا تو پھر یہ نہیں کہا گیا وہ اطیعوا اولی الامر منکم, کہ جو تم میں اولی الامر ہیں مین ان اتھارٹی ان کی بھی اطاعت کرو. نہیں, ان کے لیے اطیعوا کا لفظ دوبارہ ایکسپریسلی لانے کی بجائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو اطیعوا کے کمانڈمنٹ آ گئے تھے اسی کے انڈر کر دیا, اس کو سیپریٹ نہیں حکم دیا. مگر رسول کے لیے اطیعوا کے لفظ کو سیپریٹ کر کے انڈیپینڈنٹ طریقے سے بیان کیا. تو اس اصول سے جو بنیادی قاعدہ وضع ہوتا ہے وہ یہ کہ جس طرح اللہ کی اطاعت مستقل ہے دین میں اور غیر مشروط ہے اور دائمی ہے, اسی طرح رسول کی اطاعت بھی شریعت میں مستقل ہے, غیر مشروط ہے اور دائمی. یعنی جیسے اللہ کی اطاعت قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی, رسول کی اطاعت بھی قیامت تک پوری امت مل کر بھی چاہے تو منسوخ نہیں کر سکتی. جیسے اللہ کی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل ہے, آپ اف اور بٹ نہیں لگا سکتے, رسول کی اطاعت بھی انکنڈیشنل انچیلنجبل ہے اور کوئی اف اور بٹ اس میں نہیں. بس ایک بار ثابت ہو گیا کہ یہ رسول سے ثابت ہے, دیٹس آل, دیٹ از بائنڈنگ. اور وہ جیسے اللہ کی اطاعت پرماننٹ ہے, یہ بھی پرماننٹ ہے. یعنی کریکچر ایک ہے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے لفظ اطیع کے تکرار کا. اور وہ اولی الامر منکم میں اطیع کا لفظ دوبارہ نہ لگایا جانا یہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ اطاعتیں دو قسم کی ہیں, دو کیٹیگریز ہیں اطاعت کی. ایک کیٹیگری ہے مستقل, ایک ہے عارضی. ایک کیٹیگری اطاعت کی ہے غیر مشروط, ایک ہے مشروط. غیر مشروط اطاعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی دو اطاعتیں آتی ہیں اور وہ حقیقت میں ایک ہی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اور دوسری کیٹیگری میں اولی الامر کی اطاعت آتی ہے, اور اولی الامر کی اطاعت میں ائمہ فقہ بھی ہو سکتے ہیں, مجتہدین بھی ہو سکتے ہیں, علماء مشائخ محدثین بھی ہو سکتے ہیں, علمی طور پہ اولی الامر, اور اتھارٹیز بھی ہو سکتی ہیں, حکام, اسلامی حکام بھی ہو سکتے ہیں, پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کورٹس بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یعنی دونوں کیٹیگریز آتی ہیں. تو اولی الامر کے لیے اطیعوا کے لفظ کا نہ ہونا واضح کرتا ہے کہ یہ اطاعت عارضی ہے اور مشروط ہے. اگر ان کے کمانڈمنٹ اور انسٹرکشنز اور ان کے احکام قرآن و سنت اور اللہ اللہ کے رسول کے تابع ہوں مطابق تو پھر یہ واجب الاطاعت ہوں گے, اور اگر یہ خود اللہ رسول کے حکام کے مخالف ہوں تو اس کی مخالفت کا کوئی حکم امت یا معاشرے کے لیے واجب الاطاعت نہیں ہوگا. تو محض یہ حکمران نے کہا ہے یہ واجب الاطاعت شریعت میں نہیں ہوگا، رد کیا جا سکتا. تو صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے گناہ کے کام میں یا اللہ رسول کی مخالفت کے کام میں، آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، یو کین ریبٹ اٹ. اطاعت مخلوق کے لیے صرف نیکی کے کام میں جو اللہ رسول کے تابع ہو. تو یہ کنڈیشنل ہو گیا قرآن و سنت کے تابع ہونا، اور قرآن و سنت دو انڈیپینڈنٹ ہو گئے. جب دو انڈیپینڈنٹ سورسز اطاعت کے قرآن نے مقرر کر دیے تو ہمیں تو حق نہیں پہنچتا کہ اسی کو حد کہتے، قرآنی حکم کو حد کہتے. تو جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت قرآنی حکم کے مطابق واجب ہو گئی، مستقل طور پر واجب ہو گئی، تو گویا اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا فرمان شریعت میں حد بن گیا، قاعدہ ہو گیا. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، حد کا لفظ بھی کہیں ثابت ہو جائے کہ رسول کے حدیث سے یا سنت سے حد بھی اسٹیبلش، لفظ بھی کنسپٹ تو کلیئر ہوا. تو پھر وہ سورہ نساء میں ایک آیت میں نے کوٹ کی، آپ کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں فرمایا اللہ پاک نے وراثت کے احکام اور حدود بیان کی سورہ نساء میں، اور بیان کر کے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حد کا ٹرم دے کر. اس کے بعد آگے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، بس جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑ دے. تو بڑا کیٹیگوریکلی چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ اس کی حدوں کو توڑنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور رسول کی نافرمانی بھی. تو جس طرح اللہ کی نافرمانی سے حد ٹوٹے گی، اس طرح رسول کی نافرمانی سے بھی حد ٹوٹے گی. اسی طرح بالعکس، جیسے اللہ کے فرمان سے حد قائم ہوگی، ایسے رسول ہی کے فرمان سے حد قائم ہوگی. خیر، کنسپٹ کلیئر ہوئے. اس کے بعد پھر تین دن کی بحث میں بہرحال ہم نے مقصد اپنا پا لیا. تو اس میں اسی طرح قرآن مجید نے اس کو کہا اتھارٹی کے لیے، جو اتھارٹی جس سوورن ہے اس کی مخالفت اور اس کو بغاوت کہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو باغی ہیں اور مرتدین اور بغات باغی، ان کے لیے کہا بس ان لوگوں کی سزا ہے جو محاربت کرتے ہیں اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف. اور فرمایا لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. یعنی یہ تمام تر اسپیسیفکیشنز قرآن مجید کی رسول کے تصور حاکمیت کو اسٹیبلش کرتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی حاکمیت حقیقی ہے، ریئل اور الٹیمیٹ سوورنٹی. رسول کی حاکمیت حقیقی نہیں اور ذاتی نہیں، بلکہ نیابتی ہے، نبوی اور رسالتی حیثیت میں رسول بطور حاکم آپریٹ کرتا ہے اللہ کے بحاق پر. چونکہ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت ڈکلیئر کیا، اور تصور رسالت کے موضوع پر ہم بڑی مفصل بات کر چکے ہیں، اور تمام ریفرنسز میں دے چکا ہوں آپ کو کافی سارا. تو رسول کی حاکمیت جو ہے وہ نیابتی کہلاتی ہے، ریپرزینٹیٹو کی کیپیسٹی. اور اللہ کی حاکمیت پولیٹیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی سوسائٹی میں اس کا آپریشن ہی اطاعت رسول کی شکل میں ہوتا ہے. اس لیے جب کبھی حاکمیت اعلیٰ کی بات ہوگی، حاکمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نگلیکٹ کر کے اللہ کی حاکمیت ایک فلسفہ بن جائے گا، نہ وہ عقیدہ رہے گا، نہ وہ آئین رہے گا، نہ وہ قانون رہے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت آئین میں، قانون میں، سیاسی اور قانونی تشریح حاکمیت کی شکل میں وجود ہی پاتی ہے رسول کی اطاعت اور رسول کی حاکمیت کے ساتھ. اس کو اب قرآن مجید سے میں صرف آیتیں کوٹ کر دوں گا ریفرنسز کے ساتھ. قرآن مجید نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول مطاع مطلق ہوتا ہے اذن الہی کے ساتھ، یہ اس کے سوورن اور حاکم ہونے پر پہلی دن. پھر قرآن مجید کا فرمان ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سوورن کا ایٹریبیوٹ حاکم کا، رسول جو تمہیں دے حکم دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. کیٹیگوریکل جو یہ کمانڈمنٹ ہے، یہ رسول کی حاکمیت اور رسول کے اقتدار مقتدر ہونے اور رسول کے مطاع مطلق ہونے کی دلیل. پھر قرآن مجید کا فرمان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نزاعات میں آپ کو حتمی طور پر اپنا حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں. یعنی کوئی کیس آئے تو حکم ہو، کوئی کمانڈمنٹ دینا ہو تو حاکم ہو. جب کوئی آرڈر دیں، کمانڈمنٹ دیں، کوئی مسئلہ دیں تو آپ حاکم ہیں. کوئی نزاع ہو اختلاف کا، تو کوئی مقدمہ ذاتی آ جائے تو حکم ہو. حکم حاکمیت ایک ہی چیز ہے. تو جب تک آپ کی حاکمیت کو حتمن اور قطن تسلیم نہ کر لیں اور اس کے سامنے کوئی پسو پیش نہ کریں اور دل میں بوجھ نہ لائیں اور ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کا حق ہوتا ہے، اس وقت تک ایمان متعلق نہیں ہوتا. اور پھر آگے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت جو ہوتی ہے یہ کنسپٹ ہوتا ہے بیعت کا، کسی کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا. اب اگر اپیرنٹ ہو ہم یعنی امت مسلمہ کے حکمرانوں سے متعلق ہوگی تو وہ حاکمیت کا تیسرا جز ہوگا، یعنی خلافت تسلیم کرنے کا. رسول سے متعلق ہوگی وہ حاکمیت، جیسے یحق کے موق کے بیان آئے تو وہ اللہ سے. اس لیے رسول سے بیعت کو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی اللہ سے بیعت ڈکلیئر کیا. جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. پھر یہ ایٹریبیوٹس، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. وہ اللہ نے اپنے آپ کو اور رسول کو اذیت دینا ایک قرار دیا. فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے جہنم میں جائے گا، اس کے لیے عذاب ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کو ایک چیز قرار دی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں. یعنی مخالفت کو ایک قرار دیا. الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، وہی چیز. قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے غنیمتوں کا مالک اور غنیمتوں کا حق اللہ اور رسول کا ہے. اب یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہوتی ہے بنیادی طور پہ، غنیمتیں اور آگے اس کے حصے ہیں. تو یعنی ہر وہ چیز آپ غور فرمائیں گے کانسٹیٹیوشنلی جو اللہ نے اپنی طرف قرآن میں منسوب کی ہے، ایٹ دا سیم پلیس اس چیز کو ساتھ ہی رسول کی طرف منسوب کی ہے، تاکہ اس کو ڈیفرینشیٹ نہ کیا جا سکے. کانسٹیٹیوشنل ڈیفرینسیشن، لیجسلیٹو ڈیفرینسیشن، پولیٹیکل اور لیگل ڈیفرینسیشن نہیں ہے. اگر یہ ڈیفرینسیشن اس میں ہو گئی تو پھر وہ پورا کا پورا کنسپٹ سنت کی اور رسول کی حجیت کا ختم ہو جاتا. قل اطیعوا اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لوگوں ایمان والوں لبیک کہو جب اللہ کی طرف سے پکار آئے اور اللہ کے رسول کی طرف سے پکار آئے. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا آپس میں کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹا دو اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. چونکہ فائنل اتھارٹی دو ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کو کہیں. اس طرح فرمایا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ، کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اگر فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی آربیٹریشن کرے. آربیٹریئرینس، یہ جو بیسک چیز پورا کا پورا کنسپٹ، اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ الیبوریٹ کیا الصارم المسلول میں. وہ فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا يجوز ان يفرق بين الله والرسول في شيء من هذه الامور. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، یہ بڑی امپورٹنٹ اور کانسٹیٹیوشنل اور لیجسلیٹو سگنیفیکنس کی آیت ہے، کنسپٹ آف لا کے اوپر بڑی آیت نہیں عبارت. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے چار چیزوں میں. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اقامہ اللہ مقام نفسہ، اپنے مقام پر کھڑا کیا ہے چار چیزوں میں. اور یعنی مقام پر کھڑا کرنا سے مراد یعنی اپنا کامل نمائندہ بنایا ہے، کامل نمائندہ، کہ یہ چار چیزوں میں سے جو چیز رسول سے صادر ہوگی وہ کیٹیگوریکلی اللہ ہی کی سمجھی جائے گی. فی امرہ، ایک حکم دینے میں، بس یہیں سے حاکمیت، اقتدار اعلی کا تصور، سوورن اتھارٹیٹیونیس، اوتھینٹیسٹی، حجیت، سب چیز اس سے اسٹیبلش ہو جاتی. امر ہی، حکم دینے میں، و نہ یہی، منع کرنے، یعنی حلال اور حرام قرار دینے میں، یا امر و نہی میں. وہ اخبار ہی و بیان ہی، کسی چیز کی خبر دینے میں یا کسی چیز کے واضح کرنے میں. حکم دینا، منع کرنا، خبر دینا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، بیان کرنا، ان چار چیزوں میں اللہ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنایا ہے. جو میں نے لفظ بولا تھا نیابتی حاکمیت کا اور ریپرزینٹیٹو اور مینیفیسٹیٹو سوورنٹی کا بولا تھا. اور فرماتے ہیں کہ فلا یوز و یفرق بین اللہ والرسول فی شئ من ھذہ الامور، ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنا جائز نہیں ہے. اللہ اور رسول کی حیثیت میں ان چار چیزوں میں فرق کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو لیگل فلاسفرز اور سکالرز ہوئے، انہوں نے کنسپٹ، تیسرا جز میں نے عرض کیا تھا خلافت کا، حقیقی حاکمیت کے بعد نیابتی، اور اس کے بعد پھر خلافت وائس جیرنسی. خلافت کا اصول اور قاعدہ یہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ ہم یہ جو ہمارے پریمبل میں، کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور عام طور پہ بہت سے مصنفین نے، اہل فکر نے لکھا ہے کہ ہم اللہ حاکم ہے اور ہم اللہ کے خلیفے ہیں، یہ کنسپٹ درست نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. انسان ایک اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. یہ ایک اینگل ہے، اس حد تک یہ تصور درست ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی شانوں کا مظہر بنایا ہے، اپنی قدرتیں، اپنی تخلیقی قدرتیں رکھی ہیں اور اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، اور اللہ نے زمین کے اوپر انسان کو اپنا بندہ، اور اگر بندہ کامل ہے، مومن ہے، تو اپنا نمائندہ ہے. یعنی یہ ایک سینس ہے، مگر ناٹ پولیٹیکل اینڈ لیجسلیٹو. کانسیپٹ آف لا میں اور کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن میں، لا اور کانسٹیٹیوشنل تھیوری میں بات کرتے ہوئے، امت اور حکومت یہ اللہ کے نائب اور خلیفہ نہیں ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ امت جب چنتی ہے، منتخب کرتی ہے اپنے حکمرانوں کو، یا مقرر کرتی ہے جب اپنے حکمرانوں کو، تو وہ نمائندے ہوتے ہیں گورنمنٹ، عوام کے، اور عوام کے نمائندے جو ہمارے حکمران کہلاتے ہیں، وہ دراصل نائب اور خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اسلامی حکومت نیابت نبوت میں ہوتی ہے، نیابت الہیہ نہیں ہوتی. یہ بڑا بیسک فلا ہے جو اس پریمبل میں اور ہماری بہت سی کتابوں میں چلا رہا. گورنمنٹ، اسلامک گورنمنٹ جو ہے، اس کا درجہ، جیسے کہ چوزن ریپرزینٹیٹو جو ہیں وہ اللہ کے ٹرسٹی ہیں، جو دیٹس رانگ. چوزن ریپرزینٹیٹو مسلم امہ کے حکمران، وہ جیسے کہا جاتا ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، یعنی خلافت نبوت کی نیابت ہے، الوہیت کی نیابت نہیں ہے. خلافت نیابت نبوت ہے. لہذا حکمران، اسلامی سلطنت کے اور حکومت کے حکمران، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور ان کے نائب ہیں، اور قیامت تک ہر آنے والی اسلامی حکومت وہ حضور علیہ السلام کی نیابت میں ہوگی، اور حضور اللہ کی نیابت میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہے. لیجسلیٹولی اینڈ پولیٹیکلی سپیکنگ، رسول اللہ کا خلیفہ، اور وہ خلافت ایسی ہے کہ وہ نیابتی حاکمیت کے درجے میں ہے، اور امت مسلمہ کے حکمران رسول کے خلیفہ ہے. اس کا میں دو ریفرنس کوٹ کر لوں آپ کے لیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک علامہ ابن خلدون نے اس پر بحث کی ہے مقدمہ میں، علامہ ابن خلدون، اور وہ لکھتے ہیں کہ نیابت کے بارے میں، انہ نیابت ان صاحب شریعت حفظ الدین و سیاست الدنیا. یہ جو خلافت ہے انسٹیٹیوشن آف کیلیفیٹ پر، یہ شریعت کے صاحب شریعت یعنی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حفظ دین اور سیاست دنیا میں ان کی نیابت کا نام ہے. فرماتے ہیں، اور یہ جو تسمیہ لفظ رکھا گیا خلیفہ یعنی نائب، وائس جیرنٹ، اس لفظ کی جو وجہ تسمیہ ہے، لکون یخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امتہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ امت کے حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کی نیابت کرتے ہیں. حکمران نبی کی نیابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جیسے علم کے بعد میں العلماء ورثۃ الانبیاء، علم و روحانی اعتبار سے علماء اور صلحاء نبی کے ورثاء ہوں گے، اس طرح سیاسی سلطنت اور تحکم کے، تمکن کے اعتبار سے حکمران اسلامی سلاطین جو وہ حضور کے وارث ہوں گے، علماء روحانی وارث ہوں گے اور حکمران سیاسی وارث ہوں گے. تو دونوں وراثتیں ہی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلی ہیں، اور قیامت تک یہ تصور رہے گا. جب ہم یہ کریں گے تو پھر قرآن اور سنت دونوں ایٹ دا سیم ٹائم بائنڈنگ ہو جاتی، اور ہماری انکنسسٹنسی، کانفلکٹ، تضاد کیا ہے؟ پریمبل میں رسول کے نام کو خارج کر دیا ہے، اور جب ہم آگے آئے ہیں، پہلا اسی پریمبل کا اگلا، یہ اس کا چیپٹر یعنی پہلا ایک پیرا ہے، پھر جب اسی پریمبل میں تین سطریں آگے چلے ہیں، اس میں درج ہے کہ قرآن اور سنت یہ دو انفورسبل ہوں گے اور ان دو کے مطابق شریعت کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور پھر پورے آئین میں کسی جگہ بھی سنت کو نظر انداز یعنی لفظ کی حد تک نہیں کیا گیا. وہ آئین کا تو قصور نہیں ہے، اس بیچارے نے تو کبھی نظر انداز نہیں کیا، نظر انداز تو جنہوں نے کیا ہے سو انہوں نے کیا. تو وہاں ہر جگہ قرآن و سنت ہے، یعنی اس پیریڈ کو ہم نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم نے قرآن و سنت کو ایبسولیوٹ بائنڈنگ سمجھا ہے اور ہم کبھی اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو یہی تو تصور حاکمیت کا تھا، اقتدار اعلیٰ کا تھا. تو یہ حاکمیت سیاسی اور حاکمیت آئینی ہے. دوسرا اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت وہ تصور ایک الوہی تصور ہے عبادت کے معنی میں، وہ رسول کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. اور جب ہم آئین کی، دستور کی اور تشریح کی اور سیاسی سٹرکچر کی بات کریں گے تو پھر یہ ٹرمز الگ الگ استعمال ہوتی. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو بعض لوگوں نے آپ کو خط لکھا اور آپ کو ایڈریس کیا یا خلیفۃ اللہ. امام ابن حجر مکی نے السوائر کو المحرکہ میں اس کو بیان کیا یا خلیفۃ اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، رد کیا، فرمایا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ. خبردار، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، مجھے کوئی اللہ کا خلیفہ نہ کہے، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. چونکہ اللہ کا خلیفہ تو اللہ کا رسول ہوتا، ہم پھر رسول کے خلیفہ. یہ ہے کنسیپٹ حاکمیت کا اور حاکم کا تصور قانون میں اور تصور سیاست میں اور تصور آئین و دستور میں. اور اس کے بعد دو انگریڈینٹس رہتے ہیں جو بریک کے بعد انشاءاللہ کریں گے، حکم اور معقوم بہی، ان تین حکم معقوم بہی اور معقوم علیہ، اور پھر کمپیریٹو سٹڈی بھی آگے فردر آئے گی اسلامک لا اور ویسٹرن لا میں. بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسلام کے تصور قانون میں حاکمیت کے تصور پر بات کر رہے تھے اور اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات یہاں ختم کر کے اٹھے تھے بریک سے پہلے کہ اسلامک کنسیپٹ آف لا میں حاکم اور لا گیور کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ کیپیسٹی ہے. اس پہ قرآن مجید کی تو میں نے عرض کر دیا بہت ساری بیسیوں آیات ہیں، اور اسی طرح لا تعداد حدیث ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جن سے یہ کنسیپٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. میں اب دو چار ریفرنسز خلفائے راشدین کے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں خلافت راشدہ کے دور کے سرکاری دستاویزات اور ان کے فرامین جو خطوط بھیجتے کہ وہ ان کی پریکٹس میں یہ کنسیپٹ رسول کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کا اللہ کی حاکمیت کے ساتھ کہاں تک تھا، یہ کچھ ریفرنسز کوٹ کرنا چاہوں گا. ریفرنس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میں کتاب، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں جن، مثلا کتاب الخراج ہے امام ابو یوسف کی، اور کتاب الاموال ہے شیخ محمد بن ابو عبید قاسم بن سلام کی، اور کتاب الاموال ہے یحییٰ بن آدم کی، بہت سارے ائمہ کی کتابیں ہیں. مگر ان بیسیوں کتابوں کے جن کے یہ ریفرنسز ہیں ان کا ایک نچوڑ سا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک مجموعہ مرتب کیا ہے خلافت راشدہ کے دور کے سرکاری ڈاکومنٹس کا، حضور علیہ السلام کے عہد مبارک کے اور عہد خلافت راشدہ کا، مجموعۃ الوثائق السیاسیہ اس کا نام ہے، یعنی سیاسی وثیقہ جات عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ کے سیاسی وثیقہ جات کے عنوان سے. تو انہوں نے بھی یہ سارے حوالہ جات کو جمع کیا ہے. ان میں جو چند ریفرنسز میں صرف کوٹ کر دیتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل، اب یہ تو تھی نا کنسیپٹ، ایک اعتقادی کنسیپٹ تھا اور ایک اصول تھا، اب آپ کا اپنا عمل اپنی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کے تصور کا اور اس کی انفورسمنٹ کا یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ جب کسی قبیلہ کے ساتھ صلح ہوتی، معاہدہ ہوتا، صفائی ہوتی، یا اس کے ساتھ وہ فدیہ دیتے، یا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ وار کے بعد یا کوئی ٹریٹی ہوتا تو جب اس ٹریٹی میں لکھتے تو یہ فرماتے، معمول تھا ہمیشہ سے آفیشیل معمول تھا اور کبھی ایک ایکسیپشن بھی پوری لائف میں نہیں، معمول یہ تھا کہ آج سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول محمد النبی کی پناہ میں ہو. یہ ورڈ استعمال ہوتے حضور علیہ السلام کے قلم سے، اور یہ بڑے کیٹیگوریکل ورڈز ہیں، یعنی یوں کہنا کہ تو آج کے بعد تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہو. یہ جو رسول کی پناہ تھی یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سوورنٹی کو اسٹیبلش کرتی تھی. تو قبیلہ جوہنیہ کے چند افراد اور خاندان حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امان نامہ لکھوایا، اور امان نامہ میں جو لکھوایا تو اس کے کلمات آخری یہ تھی شرائط کے علاوہ کہ ان میں وہ فرقہ یعنی وہ طبقہ اب اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں ہے، یہ آپ نے خود کلمہ لکھوایا. بنی زمرہ کے نام جو امان نامہ حضور علیہ السلام نے لکھوایا اس میں آفیشلی یہ کلمات لکھوائے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت اللہ اور رسول کے ذمے ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبی بن کعب کے ذریعے لکھوایا، کوہ تہامہ کے رہزن تھے ڈاکٹر، ان کو پناہ دی اور لکھوایا اگر وہ ان شرائط کے پابند رہیں تو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں رہیں گے. اس طرح مالک بن احمر العوفی، ان کے نام وہ حلیف تھے، ان کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امان نامہ لکھوایا اور نبوی امان نامہ کے اندر جو کلمات آخر پہ لکھا ہے فرمایا اگر وہ ان شرائط کے وہ قبیلے ان شرائط کے پابند رہیں تو تب وہ اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں گے. اسی طرح بنو ثقیف کے لیے طائف کا قبیلہ تھا، امان نامہ تحریر کروایا اور فرمایا ثقیف کے لیے خدا وحدہ لا شریک اور محمد بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان اور مراد کا اعلان ہے. تو اسی طرح خلفاء یعنی حضور علیہ السلام کے تمام معاہدے جو آپ نے آفیشیل ڈاکومنٹیشن کی دستاویزات بھی امان نامے، تو اس میں جب بھی کسی کو دی تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول محمد کی پناہ میں. پھر خلفاء راشدین کا پورے پیریڈ میں یہی معمول تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دور میں افغانستان سے آگے بلوچستان تک میں نے عرض کیا تھا اسلامی افواج آئی تھیں، تو افغانستان کی سرحد کے جو سپہ سالار تھے بازان، اس کے نام خط کے جواب میں، ان کے خط تھا اس کے جواب میں آپ نے بھیجا، حضرت احنف بن قیس امیر الجیش تھے، انہوں نے جواب بھیجا اس سپہ سالار سرحد افغانستان بازان کے جواب میں، کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو، اب یہ آگے مسلمانوں کا خلفائے راشدین کا اور ان کے کمانڈرز کا بھی یہ معمول تھا، آفیشیل لینگویج تھی یہ آفیشیل، اگر آپ مسلمان ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہیں تو مسلمان آپ کے لیے جود و کرم کا دروازہ کھول دیں گے، تمام زمین اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے. یعنی یہ ورڈز ہیں جس سے وہ جو سوورنٹی کا کنسیپٹ ہے اور اقتدار اعلی اور نبوی حاکمیت کا تصور اللہ کے ساتھ، وہ آفیشیل ڈاکومنٹس کے ذریعے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ تمام زمین اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے. اگر کسی کو جنگ کی اطلاع بھیجنی ہوتی یا کسی امان نامے یا حکام کی خلاف ورزی پر انجام بتانا ہوتا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط حبیب بن مسلمہ کی طرف سے خط بھیجا بنام باشندگان تفلس، لکھا کہ اگر تمہیں یہ شرائط قبول نہ ہو بصورت دیگر، وہ کچھ یعنی پس منظر اور واقعات کہتے، میں ریلیونٹ جملہ آپ کو خط کا بتا رہا ہوں، تو تمہیں بصورت انکار تمہیں اللہ اور رسول سے جنگ کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے. مطلب بات کا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے یا سیدنا فاروق اعظم کا ہے، سیدنا عثمان غنی کا دور ہے، اب خلیفہ وہ ہیں، تو اب اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر اسلام سے جنگ ہے تو اللہ کے خلاف جنگ نہیں، بلکہ وہ سٹل کنٹینیو کرتا ہے کنسپٹ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا الٹیمیٹم ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عہد عثمانی میں، حضرت سعد بن ابی سرح، ان کا معاہدہ اہل نوبہ کے ساتھ ہوا، اور اہل نوبہ کو لکھا ہے اہل نوبہ تم سے اب سے تم اللہ اور اس کے رسول محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہو، سیدنا عثمان غنی کے دور میں. اس طرح آگے پھر ایک اور امانہ میں لکھا کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند اور اس کے میثاق کے اور اس کی پناہ کے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند اور ان کی دی ہوئی پناہ کے پابند ہیں. یہ میں نے 8-10 ریفرنسز عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ کے کوٹ کیے اس وضاحت کے ساتھ کہ جتنے آفیشیل دستاویزات ڈاکومنٹس مجموعۃ الوثائق سیاسیہ کے میں نے حوالہ دیا، یہ کچھ 350-450 کے قریب سرکاری فرامین کا وہ انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جمع کیے ہیں، اور یہ کتاب الخراج اور کتاب الاموال وغیرہ کی کتب کے سارے حوالے ہیں. تو یہ چیز اسٹیبلش